گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت, چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع گزشتہ سلسلوں سے انکم کے ذرائع پر, آمدن کے ذرائع پر جاری تھا. پہلے ہم نے تجارت پر گفتگو کی اور پھر اس موضوع کو مزید عام اور وسیع کرتے ہوئے ہم اب انکم کے ذرائع پر بات کر رہے تھے کہ انکم کا ذریعہ حلال ہونا ضروری ہے. اجرت یا آمدن بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو. یہاں پر کئی لوگوں کو ایک بات سنتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ناجائز کام کر رہے ہوں اور انہیں بتایا جائے یا انہیں معلوم ہو کہ یہ ناجائز کام ہے اور اب اس کو چھوڑنے کا حکم ہے, تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب تک دوسرا کام نہ ملے اس وقت تک ہم یہ کام کرتے رہیں یا فوری طور پر چھوڑ دیں؟ تو یہاں پہ شرعی حکم یہی ہے کہ ناجائز کام کو فوری طور پر ہی چھوڑنا لازم ہے, نیا کام ملنے تک اس کو اختیار کیے رکھنا اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں پر بسا اوقات شیطان بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم ابھی کام چھوڑ دیں گے تو اپنے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے, ان کی کفالت کیسے کریں گے, ان کی خبرگیری کہاں سے کریں گے, معاشرے کے اندر ہم زندہ کیسے رہیں گے. ان کے لیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت ہی زیادہ عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں اور سمجھانے کے لیے کافی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ ظالمانہ ٹیکس کی وصولی پر مامور تھا حاکم اور بادشاہ کی جانب سے. آپ نے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کام چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ علیجہ, اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا, لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو, یہ شخص کیا کہتا ہے کہ اگر یہ رب کی نافرمانی کرے تو رب اسے رزق دے گا اور اگر فرما برداری کرے تو کیا رب اسے رزق نہ دے گا؟ یعنی جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں گویا وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو رب ہمیں رزق دے رہا ہے, اور ان کا توکل اپنے رب پر اس قدر کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ جب فرما برداری کی بات کی جاتی ہے کہ جو رازق و مالک عز و جل ہے, رزاق ہے, اس کی فرما برداری کرو, تو پھر ان کو یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنے جاؤں گا تو میرا گزر بسر کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ ایک مسلمان کا کامل یقین اور توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہونا چاہیے. دنیا میں رزق کے اسباب, وسائل اور ذرائع تو مختلف ہو سکتے ہیں, اور لیکن ان وسائل, ذرائع, اسباب پر اعتماد ہو یہ درست نہیں ہے. اعتماد, توکل رب تعالی کی ذات پر ہونا چاہیے. انسان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرے اور اسی کی فرما برداری کرتے ہوئے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کار ہیں, جائز ذرائع ہیں, انہیں کو اختیار کرتے ہوئے مال کمائے. ہو سکتا ہے کہ حرام والی آمدن سے یا حرام ذریعے سے آنے والی آمدن میں بہت زیادہ مال آ رہا ہو, لیکن اس کے بنسبت حلال ذرائع میں کم آ رہا ہو، لیکن وہ کم مال ایک تو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال مال میں جو کم ہے برکت رکھ دیتا ہے، اور وہ بہت سارے کو بھی کفایت کر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا ہی ذہن رکھا جائے کہ حرام چھوڑ کر حلال ہی کمانا ہے۔ اور ایک سمپل سی لاجک والی بات بھی اگر آپ کریں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو لازمی سی بات ہے اگر آپ اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا، یا اگر آپ کا مالک یا باس ہے جس کے تحت آپ کام کرتے ہیں اگر آپ اس کی باتیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی تنخواہ بڑھا دے، وہ آپ کو بونس دے دے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ آپ اس کی باتیں بھی نہ مانیں، اس کی نافرمانی کرتے رہیں اور وہ آپ کی تنخواہ بڑھا دے۔ تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کریں گے تو جب دنیا کے باس کی فرما برداری کرنے میں وہ انعامات ہمیں دیتا ہے، وہ ہماری تنخواہ بڑھا دیتا ہے، تو پھر جب رب تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہی نہیں۔ تو اس سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ہماری جو ہے وہ تنخواہ کو یا ہمارے رزق کو روک لے گا؟ وہ تو جب ہم نافرمانی کر رہے ہیں اس وقت بھی اپنے شان رحیمی کی صفت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو روزی دے رہا ہے، حالانکہ وہ نافرمانے پھر بھی رب تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ تو اس سے آپ اس کی رزاقیت کا اندازہ لگائیے۔ تو اگر ہم فرما برداری کریں گے تو کیوں کر وہ ہمیں روزی نہ دے گا؟ بالکل دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات بعض صورتوں کے اندر آزمائش کے طور پر کئی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جن سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں، یا ان کے ذریعے سے دنیا میں ہمارے لیے جب پریشانیاں بڑھتی ہیں تو ہمارے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آخرت کے اندر ہمارے درجات کی بلندی کا وہ سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور ہم تمہیں ان چیزوں کی کمی سے آزمائیں گے، مسلمانوں کو فرمایا کہ بھوک سے، مال کی کمی سے، باغات اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، اور پھر فرمایا کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، صبر کرنے والوں کو آپ ان کی خوشخبری دے دیجئے کہ جب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کامل رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ وہی رازق ہے، وہی رزاق عز و جل ہے، اور اس کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ عز و جل مال میں برکت بھی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ جناب روزی کمانا تو فرض ہے، تو روزی کمانا کتنا فرض ہے؟ چنانچہ علماء نے فرمایا اتنا کمانا فرض جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نان نفقہ خرچہ اس کے ذمے واجب ہے ان کے نفقے کے لیے، اور اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے، تو اتنا کمانا فرض ہے۔ اور اس کے بعد مزید کمانا فرمایا کہ اس میں اختیار ہے کہ اتنے پر ہی بس کرے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ باقی ماندہ یعنی بچا کر رکھنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہاں، فرمایا کہ اگر ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو انہیں کما کر بقدر کفایت دینا فرض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، فرمایا یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا مگر اس سے فخر اور تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا فخر مقصود ہے تو پھر اس نیت سے کمانا منع ہے۔ تو اب جہاں مستحب ہے، جہاں پر نیکی ہے، وہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جائز ذریعہ ہی اختیار کریں۔ فرض و واجب والا جو کمانا ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جائز ذریعہ روزگار ہی کمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جائز ذریعہ روزگار عطا فرمائے اور ہمیشہ حلال روزی ہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔
شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے، دونوں صورتوں میں عدت کا کیا حکم ہوگا؟
جی، مزید کال
مفتی صاحب، سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک ناپیش امام ہمارا وہ اس کو مخارج درست نہیں آتی, جو پیچھے جماعت میں مقتدی ہے اس کو مخارج درست طریقے سے آتی ہے, کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
جی مزید.
ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد اتاری ہو رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مسجد کے اندر مسجد کی جو جانماز ہوتی ہے, لمبی لمبی جو جانمازیں ہوتی ہیں, دریا ہوتی ہیں, کیا وہ مسجد کے اندر دھو سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی, پہلا سوال شوہر کے طلاق یا وفات کی صورت میں عدت سے متعلق انہوں نے کیا. دیکھیں, شوہر کی طلاق کی صورت میں اگر عورت وہ عورت ہے کہ جسے حیض آتا ہے, حیض آنے سے مراد مینسز آنے سے مراد کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اسے مینسز آئے ہیں, تو اس کی عدت 3 مینسز ہوگی جبکہ شوہر نے طلاق مینسز میں نہ دی ہو. اگر مینسز میں طلاق دینا ویسے گناہ ہے, اگر کسی نے دے دی تو پھر یہ والا مینسز جس میں طلاق دی گئی ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کے بعد 3 مینسز کا آ کر گزر جانا اس سے عدت ختم ہو جائے گی جبکہ عورت حاملہ نہ ہو. اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہوگی, اگرچہ وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہو جائے, یا حمل کے ابتدائی عرصے میں طلاق ہوئی تو پھر پورے 8 یا 9 ماہ جتنے بھی بچیں گے ان تمام تک, اس کے ختم ہونے تک, بچے کے پیدا ہونے تک عدت برقرار رہے گی, اور جب ختم ہو جائے گا تو پھر عدت ختم ہو جائے گی. تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھئی 3 مہینے عدت ہے, تو 3 مہینے عدت نہیں, عدت 3 مینسز ہے. عمومی طور پر ہر ماہ کے اعتبار سے مینسز آتے ہیں تو 3 ماہ میں وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر کسی عورت کو مینسز میں جو ہے وہ لیٹ ہو یا ڈیلے ہو تو بہرحال دار و مدار 3 مینسز کے گزرنے پر ہی ہے. اور جہاں تک رہا وفات کی عدت, تو وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. یہاں پر لوگوں میں مختلف کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. بعض لوگ عورت کو جس دن میت کا انتقال ہوا گھر سے باہر 40 قدم چلا دیتے ہیں کہ بھئی عدت ختم, یا 40 قدم چلا کے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بھئی اس کی عدت فقط 40 دن ہوگی. یہ تمام باتیں غلط ہیں. عدت کا حکم قرآنی حکم ہے, لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو عدت وفات والی عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 ماہ 10 دن. ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بچے کی پیدائش پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دیکھیں, حاملہ کے لیے عدت بیان کی گئی کہ وہ بچے کی پیدائش کر لے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حمل والیوں کی عدت یہ کہ وہ بچہ جن لے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق والی عدت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش پہ عدت ختم ہوگی, اور وفات والی عدت کا بھی یہی حکم ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوسرا سوال ہمارا کہ اگر امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے مخارج تو اچھے ہیں اور امام کے مخارج درست نہیں ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر تو امام کے مخارج اس قدر خراب ہیں کہ لحن جلی کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے, کہ معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پیچھے جو مقتدی ہیں وہ قاری صاحب ہیں, بہت اچھی تلاوت کر سکتے ہیں, اور امام کی تلاوت بھی اس حد تک درست ہے کہ اس کی نماز درست ہے, اس کے پیچھے نماز جائز ہے, لحن جلی کی غلطی نہیں ہے, تو پھر اس کے پیچھے نماز اگر قاری صاحب بھی پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. تیسرا سوال مسجد کی دریوں سے متعلق کہ مسجد کی دریاں مسجد کے اندر دھونا کیسا. دریاں اگر ناپاک ہیں تو مسجد سے باہر ہی لے جا کے دھوئی جائیں, مثلا کسی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا تو باہر ہی دھوئیں. اور اگر ناپاک نہیں, پاک ہیں اور مسجد بھی دھونا مقصود ہے, اس لیے جو ہے وہ دریاں بھی مسجد کے اندر دھو لی گئیں, تو اس میں حرج نہیں ہے, جبکہ دھونے کے اندر مسجد کی بے ادبی نہ ہو کہ پٹخنا یا اس کو جو ہے وہ ڈنڈے وغیرہ مارنا. اگر یہ ساری صورتحال ہے تو پھر بہرحال اس کو مسجد سے باہر لے جا کر فنائے مسجد وغیرہ یا خارجی مسجد میں ہی دھویا جائے گا. جی مزید کال.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ عمرہ پڑھ لیں تو دوسری دفعہ احرام باندھ کر عمرہ کرنا چاہیے یا عام لباس میں ہی عمرہ کر سکتے ہیں؟
جی
ہاں سر,
हम एक मस्जिद बनवा रहे हैं सर, मस्जिद के साथ हमने जो शहर पे 3 लैट्रीनें बनवाई हैं और उसके आगे गटर बनवाना है, गटर के ऊपर से हम उसके ऊपर मुर्दे को गुस्ल देने वाली जगह बना सकते हैं या नहीं?
उमरा और आम लिबास करके, उमरा एक बार कर लिया तो अब दोबारा उमरा करना चाह रहे हैं तो क्या आम लिबास में कर सकते हैं? देखें, उमरा अलग चीज है, तवाफ अलग चीज है। अगर आप उमरा कर चुके हैं तो उसके बाद आप आम लिबास में नफली तवाफ तो कर सकते हैं जितने चाहें, लेकिन अगर आपको उमरा करना है तो उसके लिए आपको दोबारा अहराम बांधना होगा, और अहराम भी होटल से नहीं बंधेगा बल्कि आपको कम अज कम करीब तरीन मिकात मस्जिद आयशा जाना होगा और वहां से जाकर आपको अहराम बांध कर आना होगा, और अहराम जिस तरह नियत करेंगे तो अहराम की पाबंदियां लाजिम होंगी, और अहराम की पाबंदी में से एक पाबंदी ये भी है कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, तो लिहाजा आपको बगैर सिला हुआ लिबास ही पहनकर उमरे का अहराम बांध कर आना होगा और उसी में उमरा करना होगा। हाँ, अगर तवाफ आप करना चाहते हैं तो तवाफ बहरहाल आप आम कपड़ों के अंदर कर सकते हैं, उसमें हरज नहीं। और उमरे में ये भी जरूरी है कि आप हलक करवाएंगे पहले उमरे के बाद या कसर करवाएंगे और फिर जाके दोबारा उमरे की आप जो है वो नियत करके आएंगे मस्जिद आयशा से, और फिर वापस आके अगरचे आपने उसी दिन में या एक घंटे पहले ही हलक करवाया हो, बाल सर पे ना हो, फिर दोबारा जब आप उमरा मुकम्मल कर लेंगे तो अहराम से बाहर आने के लिए आपको दोबारा बहरहाल अपने हलक किए हुए सर पर ही उस्तरा फिरवाना जरूरी होगा अहराम से बाहर आने के लिए, अगरचे सर पर बाल ना हो। दूसरा सवाल के गटर के ऊपर जो है वो मुर्दा नहलाने वाला जो है वो इंतजाम करना, तो अगर गटर जो है वो बंद है, बदबू वगैरह नहीं आती, अब वो अलग से सेपरेट हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में वहां पर मुर्दा नहलाने का एहतमाम तो किया जा सकता है, मगर यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि वो हिस्सा मस्जिद का है या किस चीज का है। अगर तो वो हिस्सा मस्जिद का है, आयने मस्जिद है या फिनाए मस्जिद है या उस जगह का हिस्सा है जो कि मस्जिद के लिए वक्फ है, तो मस्जिद के लिए वक्फ जगह के अंदर मुर्दे नहलाने का एहतमाम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई अलग से जगह है, किसी शख्स ने इसीलिए दी है तजहीज़ और तकफीन के मामलात के लिए, तो फिर उस जगह के ऊपर जो है वो मुर्दा नहलाया जा सकता है। एक मैसेजेस भी हम कुछ शामिल करते हैं। एक सवाल है कि सुन्नत गैर मौकदा की जगह पर हम कजा नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं? किसी शख्स के जिम्मे अगर कजा नमाजें बहुत ज्यादा हैं तो ऐसी सूरत में सुन्नत गैर मौकदा और नवाफिल की जगह पर वो कजा नमाजें अदा कर सकता है, बल्कि उसे हुक्म भी यह दिया गया कि वो कजा नमाजें अदा करे ताकि जल्द अज जल्द अपनी कजा नमाजों की अदायगी से सुबुकदोश हो जाए। तो लिहाजा जो सुन्नत गैर मौकदा हैं, जैसे असर से पहले की 4 सुन्नत, ईशा से पहले की 4 सुन्नत, तो इनकी जगह पर कजा नमाजें अदा की जा सकती हैं। एक ये सवाल जो हमारा हर दफा ही जो है वो तकरीबन आता है सिलसिले में कि बाइक वगैरह किस्तों पर लेना कैसा है, तो किस्तों से मुतालिक हम अहकाम बयान करते रहते हैं, दोबारा बयान कर देते हैं कि किस्तों पर चीज लेना फी नफसी ही जायज है, क्योंकि किसी चीज की कीमत का कैश में कम होना और किस्तों में ज्यादा होना इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो किस्तों पर कंडीशंस लगती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, शराइत लगती हैं, वो नाजायज होती है। मसलन गाड़ी वगैरह लेने में इंश्योरेंस शर्त होती है, यूं ही किस्त लेट होने पे जुर्माने की शर्त होती है, अदम अदायगी सूरत में वो चीज जब्त कर लेने की शर्त होती है, तो इन शर्तों के साथ लेना बहरहाल जायज नहीं है। जी, मजीद सवाल।
मेरा नाम इरफान अतारी, मैं हांगकॉन्ग से याद कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, क्या अंदाजे से भी खरीदो फरोख्त की जा सकती है? बराए मदीना जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकअल्लाह खैरा।
जी, अंदाजे से, तखमीने से खरीदो फरोख्त करना, खरीदो फरोख्त तखमीने से करना जायज है, मगर बास सूरतें इसकी नाजायज भी। फरमाए तखमीने से उसी वक्त खरीदो फरोख्त हो सकती है जबकि गैर जिन्स के साथ की जाए। मसलन गेहूं खरीद रहे हैं तो अगर गेहूं के जरिए से ही खरीद रहे हैं तो ये अंदाजे से खरीदो फरोख्त जायज नहीं, बल्कि ये माप या तोल कर ही खरीदो फरोख्त हो सकती है। हाँ, अगर गेहूं जो के जरिए से या गेहूं पैसों के जरिए से खरीद रहे हैं तो ये अंदाजे से हो सकती है, लेकिन अंदाजे से मुराद क्या है? ये नहीं कि एक शख्स ने कहा कि 1 किलो जो है वो मुझे गेहूं दे दो या 1 किलो फुला अनाज दे दो और ये तोलने के बजाय अंदाजे से दे दे, ये जायज नहीं। क्योंकि उसने किलो मांगी है और आप अंदाजे से दे रहे हैं, आपका अंदाजा कितना ही परफेक्ट हो, बहरहाल वो किलो जब तक उसका वजन एतबार नहीं कर लेंगे आप, उस वक्त तक वो जायज नहीं है। हाँ, किसी ने यूं कहा कि भाई ये जो है वो इस बोरी के अंदर जितनी भी गंदम है ये मुझे बेच दें, या ये जो ढेर लगा हुआ है फलां चीज का ये कितने का बेचा। अब ये नहीं पता उस ढेर में या उस बोरी में कितने किलो जो है वो सामान है, बस मतलब कि भाई ये जो भी सामान है इसके क्या जो है वो लगाते हैं। अमूमन ढेरियां लगी हुई होती हैं बाज जगहों के ऊपर, सब्जियों की भी ढेरियां लगी हुई होती हैं कि वहां पर किलो के हिसाब नहीं, ढेरी के हिसाब से होता है कि भाई फी ढेरी जो है वो इसकी कीमत इतनी है। तो अब उस चीज की खरीदो फरोख्त अगर गैर जिंस से कर रहे हैं, अमूमन हमारे यहाँ तो अब पैसों के जरिए से ही खरीदो फरोख्त होती है, तो वो जायज है। अब जैसे सोना चांदी की जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है तो वो वजन के जरिए से ही जायज होगी और उसका वजन बराबर बराबर होना ही जरूरी होगा, वहां अंदाजे से खरीदो फरोख्त हरगिज जायज नहीं होगी और वो सूद बन जाएगा और सूद हराम है, हर मुसलमान इस बात को जानता है, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। आप गए दुकान वाले को कहा कि एक पाव दही दे दें और उसने एक पाव दही अंदाजे से बांध दी, ये जायज नहीं। और अगर आपने उसे कहा कि 10 रुपए की दही दे दो और उसने अपने हिसाब से अंदाजे से 10 रुपए की दही बांध कर दे दी जितनी अमूमन मिलती है, तो अब भले उसने तोला भी ना हो तो जायज है, क्योंकि आपने पैमाने पर नहीं मांगी थी, 10 रुपए की इवज मांगी थी, उसने 10 रुपए की इवज जो है वो आपको दी। जबकि आप पैमाने पर मांगते हैं तो फिर पैमाने का तोल होना वो जरूरी है, वो तोल के साथ हो या माप के साथ हो जिस भी जरिए से हो तो वो होना जरूरी है। माप की मिसाल जैसे दूध लीटर के अंदर जो है वो दिया जाता है, वजन जो है इसका होता, तो ये माप होता है। तो अब वहां पर वैसे ही वो नलका खोलकर जो है वो डायरेक्ट जो है वो भरकर थैली के अंदर दे दे तो वो दुरुस्त नहीं होगा, वहां पर माप ही जरूरी होगा कि जब आप 1 किलो या 1 लीटर मांग रहे हैं तो जो 1 किलो या लीटर का माप है वो उसको भरकर ही डालकर आपको देगा तो ही इसकी इजाजत होगी, वरना जायज नहीं होगा। जी मजीद कॉल।
तो मुफ्ती साहब से सवाल करना है, अगर मगरब की नमाज में आखिर रकात में पहुंचे और उसके बाद खड़ा हो जैसा उसके सलाम मौलवी सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, उसके बाद 2 रकात पड़ी जाए पता ना चले सजदा सवाल निकाले तो।
जी मजीद कॉल।
परचून की दुकान है मेरी, तो क्या मैं सिगरेट बेच सकता हूँ उसपे?
जी मजीद कॉल।
मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल यह है कि गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा में क्या फर्क है? बाज लोग यूँ कहते हैं कि गुनाह आखिर गुनाह होता है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, अल्लाह की नाफरमानी है, तो बराए करम इसकी तफसील विशद फरमाइए।
2 रकातें अगर निकल गई इमाम के साथ जो है वो 2 रकातें नहीं मिली, 1 ही रकात मिली है, तो अब बकिया रकातें कैसे अदा करेगा? तो इमाम के साथ 1 रकात मिली तो अब इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर 1 रकात पढ़ेगा और फिर कादे में बैठेगा। कादे में बैठेगा क्यों? क्योंकि इमाम की मिलाएं 1 और 1 ही अपनी मिलाएं तो ये 2 रकातें हो गई और 2 रकातों पर कादा होता है। कादे पे बैठेगा और ये जो दूसरी पढ़ेगा इसके अंदर ये सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और सूरत भी मिलाएगा। फिर कादे के बाद खड़े होकर 1 रकात और पढ़ेगा और उसमें सूरत फातिहा और सूरत साथ मिलाएगा और फिर नमाज मुकम्मल कर लेगा अत्तहियात के बाद। अगर इससे कोई गलती अपनी बाद वाली 2 रकातों में हुई, कोई ऐसा वाजिब है जो कि भूल से छूट गया, तो फिर इसके ऊपर आखिर में सजदा सहव भी लाजिम होगा। लेकिन अगर कोई गलती इससे इमाम के पीछे हुई और इमाम से वो गलती नहीं, इससे ही कोई वाजिब भूले से रह गया उस रकात में जिस रकात में ये इमाम के साथ शामिल था, तो उसकी वजह से इसके ऊपर सजदा सहव लाजिम नहीं आएगा। दूसरा सवाल परफ्यूम से मुतालिक था कि परफ्यूम की दुकान है तो इसकी परफ्यूम की खरीदो फरोख्त से मुतालिक इनका सवाल था। तो परफ्यूम का खरीदना और बेचना ये जायज़ है, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, अलबत्ता परफ्यूम लगाने से बचना बेहतर है। तीसरा सवाल गुनाह सगीरा और कबीरा। गुनाह सगीरा यानी छोटा गुनाह, गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह, ये इस्तिलाही एतबार से जो है वो गुनाह सगीरा और कबीरा की अकसाम है। गुनाह कबीरा करने वाला जो है वो फांसी के मौलिन हो जाता है अगर ऐलानिया वो करे, जबकि गुनाह सगीरा का हुक्म उससे कम दर्जे का होता है। लेकिन बहरहाल गुनाह गुनाह ही है और रब अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी ही है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी चाहे वो गुनाह सगीरा की सूरत में हो या कबीरा की सूरत में, दोनों से ही बचना जरूरी है। बल्कि अगर गुनाह सगीरा को हल्का समझते हुए किसी ने किया तो वो गुनाह कबीरा बन जाता है। تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نافرمانی اس رب عز و جل کی ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ فرما لے اور چاہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو لہٰذا گناہ میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، گناہوں کے اندر جو بھی گناہ ہیں، کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ صغیرہ کبیرہ کا تولنا تو یہ الگ اعتبار سے، اصل تو یہ ہے کہ میں نے رب تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے، مجھے رب تعالی کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ناراض اللہ تبارک و تعالی گناہ صغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایک اعتبار سے تو لوگوں کا یہ کہنا درست ہے کہ جناب گناہ جو بھی ہے بہرحال اس سے بچنا چاہیے، لیکن فقہا نے اس کی اپنی اصطلاحات کی تعریف بھی بیان کی ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ اس سے آگے شرعی احکام کے اوپر مزید مدار بنتا ہے، تو اس اعتبار سے تعریف پر کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہرحال گناہ صغیرہ میں یہ، اب جیسے احکام کے اعتبار سے جب فرق آتا ہے وہ یہ کہ گناہ صغیرہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، یا بعض اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے جنازے کو کندھا دے کر چلنا، تو اس میں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 40 قدم چلے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن عام طور پر گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ جی مزید کال۔
ظہیر احمد عطاری، مفتی صاحب یہ فرما دیجئے کہ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک پیشوا نماز پڑھا، پیچھے دو کھڑے، تو پیچھے مدنی منوں کی صف ہوتی ہے، تو کوئی دوسرا آدمی آئے تو وہ نماز میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔
جی مزید کال۔
سوال یہ کہ جب کسی عورت کو مزار پر جانا منع ہے تو جب وہ مر جاتی تو قبرستان میں کیوں دفنایا جاتا ہے؟
جی مزید کال۔
حضرت میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ زکات ایک تو جو دینے والا جو ہوتا ہے صاحب حیثیت ہو، اس کی تو معاملات ہیں، لینے والے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کس حد تک مطلب اس کی حالت ہو تو وہ لے سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔
پہلا سوال ہمارا کہ امام کے پیچھے ایک مردوں کی صف بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد بچوں کی صف بنی ہوئی ہے اور مردوں کی صف مکمل نہیں ہوئی، اب اگر کوئی شخص پیچھے سے آتا ہے تو وہ کیسے آگے جائے؟ تو بچوں کے آگے سے گزر کر بھی آگے شامل ہو سکتا ہے مردوں کی صف میں، کیونکہ امام کا سترا وہ مقتدیوں کے لیے بھی سترا ہے، تو گویا کہ مقتدیوں کے آگے سے اس صورت میں گزرنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر پہلی صف مکمل ہو گئی، دوسری صف میں بچے کھڑے ہوئے، ابھی آنے والا کیا کرے؟ کیا بچوں کو پیچھے کھینچ کے دوسری صف میں کرے؟ نہیں، ایسا نہ کرے۔ اگر بچے جو ہے وہ عاقل ہیں اور وہ سمجھدار ہیں، باقاعدہ نماز ہی ادا کر رہے ہیں، تو انہیں صفوں سے کھینچ کر آگے پیچھے کرنا دوران نماز یہ جائز نہیں ہے، پھر ان بچوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ان کی صف میں ہی نماز ادا کر لے جبکہ درمیان میں کوئی اور صف موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ عورتوں کو مزار پر جانا منع ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو قبرستان میں کیوں دفنایا جاتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے احکام کا تعلق زندہ ہونے کے ساتھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ایسے تو یہ کہ زندہ کسی انسان کو دفنانا منع ہے تو مرنے کے بعد اسے کیوں دفنا دیتے ہیں؟ تو یہ چیز نہیں ہے، یا غسل تو بندہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے، تو مرنے کے بعد زندگی کے اندر تو غسل دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اس طرح غسل دے، لیکن مرنے کے بعد اس کو لوگ ہی غسل دیتے ہیں۔ تو بہت سارے احکام کا تعلق وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام کرنا جو ہے وہ یوں درست نہیں ہے، اس کام کی اس کو ممانعت ہے، لیکن مرنے کے بعد احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد احکام کا بعض تعلق تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں پر فرض کفایہ ہوتا ہے کہ وہ میت کا جنازہ پڑھیں، لوگوں پر فرض کفایہ ہوتا ہے کہ وہ میت کو دفن کریں۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا کہ نہیں عورت چونکہ قبرستان میں دفن ہوتی ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ مزار پہ جانا منع ہے تو اس کو قبرستان بھی جو ہے وہ دفن بھی نہ کیا جائے، تو قبرستان میں دفن نہیں کریں گے تو کہاں دفن کریں گے؟ تو بہرحال عورت کو بھی قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا۔ ہاں زندگی میں اسے قبرستان جانا یا مزارات پر جانا منع ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے گھر سے فاتحہ اور ایصال ثواب کرے۔ تیسرا سوال کہ زکوٰۃ دینے والے سے متعلق تو احکام ہیں، زکوٰۃ لینے والے کے لیے کیا صورتحال یا کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا سوال کرنا اور زکوٰۃ کا مستحق ہونا دونوں میں فرق ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مستحق زکات تو ہو لیکن اس کے لیے سوال کرنا، زکات مانگنا اپنے لیے یہ جائز نہ ہو. جیسے شرعی فقیر ہے کہ اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، ہاں نصاب کی مقدار مال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرعی فقیر ہے، اسے زکات دی جا سکتی ہے. لیکن جب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آج اپنا کھانا پینا بسر گزر بسر آج کے کھانے کا کر سکتا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. سوال کرنا کس کو جائز ہے؟ مسکین کو، جس کے لیے ایک وقت کے کھانے کے بھی اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. تو لہٰذا پہلا فرق تو یہ. دوسرا اسی ضمن میں جیسے ہم نے بیان کیا کہ مستحق زکات وہ کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود نہ ہو، تو آپ اسے زکات دے سکتے ہیں جبکہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہو. اگر وہ سید یا ہاشمی خاندان سے ہے تو آپ اسے زکات نہیں دے سکتے. یوں ہی اپنے خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو باپ اپنے بیٹوں پوتوں کو زکات نہیں دے سکتا، یوں ہی بیٹے اپنے جو ہے وہ باپ کو یا ماں کو یا دادا کو یا نانی کو یا دادی کو زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. ہاں اگر بہن بھائی مستحق کے زکات ہیں تو انہیں زکات دی جا سکتی ہے. جی مزید کال.
سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز جو فرض ہے ان کی نیت کس طرح کی جائے گی، اور جو سنت پڑھے جاتے ہیں اس سے پہلے اور بعد ان کی نیت کس طرح ہوگی؟
جی مزید کال.
مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کا سوال ہے کہ مدنی برقع پہن کر جانا ہوتا ہے کہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سامنے سے جس پورشن اس کا جو برقعے کا سامنے کا جو خیمہ نما برقع ہے وہ سامنے سے اٹھا کے سر پر رکھ لیا جاتا ہے نماز شروع کرنے سے قبل، لیکن یہ سجدے میں جاتے وقت یہ پھر نیچے گر جاتا ہے، اور اس صورت میں سامنے سے اٹھانے سے داڑھی یعنی تھوڑی کے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ گلے کا حصہ وہ تھوڑا دکھتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کال.
میں ایک دکاندار ہوں اور میں اس حوالے سے مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی پروڈکٹ کسٹمر کو سیل کرتا ہوں تو اس میں میں اسے یہ تو نہیں کہتا کہ میں اتنے کی میں نے یہ خریدی ہے، مگر میں اسے یہ کہہ دیتا ہوں خرید سے کچھ اوپر ریٹ میں یعنی کم منافع میں کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ ہول سیل ریٹ یہ ہے، تو کیا میں اس طرح میرا کہنا جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ میری خرید ریٹ سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یعنی کم منافع میں، تو اس کا برائے کرم مجھے جواب عطا فرما دیجیے.
جی پہلا سوال جمعہ کی نیت سے متعلق ہے. بعض لوگ جمعہ کے فرض کی نیت الگ کرتے ہیں اور اس جمعہ کی سنتوں کے اندر ظہر کی ہی نیت کرتے ہیں یا پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو جمعہ کی سنت، نوافل، فرض تمام میں جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی، ظہر کی نیت نہیں کی جائے گی. تو سنتوں کے اندر بھی جمعہ کی سنتوں کی نیت کریں اور نوافل میں بھی جمعہ کی ہی نیت کریں، تو تمام جمعہ کی رکعتیں جمعہ کی نیت سے ہی ادا کی جائیں گی. دوسرا سوال مدنی برقعے سے متعلق کہ نماز کے دوران اس کا حکم. دیکھیں دو چیزیں، اولاً تو یہ کہ اگر فقط اس کو اٹھا کر یوں اوپر رکھ لیا اور اس کو باندھا نہیں تو ایسی صورت کے اندر تو یہ سجدے وغیرہ میں یا رکوع میں آگے مزید جو ہے وہ آ جائے گا، اور بعض صورتوں کے اندر جب یہ سائیڈ سے لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر صدل کے احکام بھی ہوں گے اور حالت صدل کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. اور دوسرا مسئلہ جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی یہ بھی ہے کہ اگر اندر سے اسکارف وغیرہ یا چادر نہیں پہنی ہوئی تو گلے کا یہ مکمل حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا جو کہ عورت کا ستر عورت میں شامل ہے جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے. تو اب یہ مکمل حصہ نظر آ رہا ہوگا تو ایسی صورت کے اندر نماز درست نہیں ہوگی. نماز اگر شروع سے ہی یہ حالت ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور درمیان میں اگر یہ حالت ہو گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو اس کو اتار کر کوئی دوسرا دوپٹہ یا چادر جو ہے وہ پہن کر نماز ادا کی جائے، یا پھر اسی برقعے کو اپنے ارد جو ہے وہ چہرے کے گرد جو ہے وہ چادر کی طرح لپیٹ کر اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر نماز ادا کریں. تیسرا سوال یہ ہول سیل ریٹ سے متعلق کہ ہم کسٹمر کو بتا کر بیچتے ہیں کہ کچھ اوپر جو ہے وہ بیچ رہا ہوں یا ہول سیل ریٹ پر بیچ رہا ہوں. اگر آپ اپنے بیان کے اندر سچے ہیں تو حرج ہی نہیں، اگر آپ کچھ ہی واقعی پروفٹ لے رہے ہیں تو یہ بولیے کہ کچھ ہی لے رہا ہوں. اگر ہول سیل ریٹ پر بیچ رہے ہیں تو اگر مارکیٹ میں واقعی ہول سیل ریٹ ہے جس ریٹ پر آپ بیچ رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ آپ کا کہنا درست ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہے. لیکن اگر غلط ہے, جھوٹ ہے, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہول سیل ریٹ مثلاً 10 روپے ہے اور آپ بیچ رہے 12 کا ہے اور آپ اسے بھی ہول سیل ریٹ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ آپ کا بولنا جھوٹ ہوگا. تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یوں ہی کچھ نفع اوپر لے رہا ہوں یہ آپ نے کہا, حالانکہ آپ بہت زیادہ نفع اوپر لے رہے ہیں یا بہت زیادہ ہیں لیکن بہت نفع اوپر لے رہے ہیں, وہ کچھ والا نفع نہیں ہے, تو بھی یہ جھوٹ ہوگا. تو جھوٹ کہنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کہنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک خرید و فروخت کی اصطلاح ہے مرابحہ, کہ اس میں نفع رکھ کر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. نفع رکھ کر تو ہر خرید و فروخت میں ہوتا ہے, نفع بتا کر بیچا جاتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز اتنے میں پڑی ہے 10 روپے کی اور میں آپ کو 12 روپے یعنی 2 روپے نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں. تو یہ بیان کیجیے. یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ بسا اوقات خریدی تو 10 روپے کی ہوتی لیکن وہ پڑتی جو ہے وہ 12 روپے کی ہے. اب اگر یہ کہے کہ بھئی میں نے 10 کی خریدی ہے اور میں آپ سے اس کے اوپر 2 روپے جو ہے وہ نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں, تو اس کو وارے میں ہی جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر یہ 4 روپے بتائے تو پھر کسٹمر کہے گا کہ یار آپ 4 روپے نفع اس کے اوپر لے رہے ہیں. تو پھر فرمایا کہ وہاں پر الفاظ پھر یہ استعمال نہ کرے کہ میں نے خریدی اتنے میں, بلکہ یہ الفاظ کہے کہ مجھے پڑی اتنے کی. تو اب آنے جانے کا کرایہ اور مینٹیننس وغیرہ سب کچھ نکال کر اگر وہ چیز اس کو پڑی 14 روپے کی ہے یا 15 روپے کی ہے, تو اب یہ کہہ دے کہ بھئی یہ 15 روپے کی جو ہے وہ مجھے پڑی ہے اور اس کے اوپر میں اتنا نفع لے کر آپ کو بیچ رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ باپ کے اندر گفتگو کے اندر جھوٹ کے پہلو سے بچنا بہر صورت ضروری ہے. جی مزید کال.
محمد صدیق بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ایزی پیسہ کون لوگوں نے کھلوایا ہے اور ہم اس سے بھی 5 روپے کمیشن لیتے ہیں جو پیسے نکلواتا ہے, کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی مزید کال.
میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں سلور کے برتن جنہیں ہم ایلومینیم وغیرہ وہ کہتے ہیں جس سے وہ, تو ان کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں کہ اسلامی نظام میں اس کی کیا اہمیت ہے, ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟
جی مزید کال.
میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں فجر کی نماز شاہ کی نماز کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے قضا نماز؟
پہلا سوال ایزی پیسے پر کمیشن لینا. دیکھیں ایزی پیسہ کے اندر آپ سے وہ شخص جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے آتا ہے, تو اب آپ اس کو دینے کے پابند ہیں اور اس کے ہی چارجز جو ہے وہ آپ کو کمپنی ادا کرتی ہے, اور وہی چارجز جو فرسٹ کسٹمر نے ڈپازٹ کروائے ہیں وہاں پر بھی ادا کیے جا چکے ہیں, جس میں سے کچھ چارجز کمپنی جو ہے وہ پہلے دکاندار کو دیتی ہے, کچھ خود رکھتی ہے اور کچھ آگے جس دکاندار نے دینے ہیں اس کو دیتی ہے. تو اب یہاں پر اس کا یہ مطالبہ کرنا سامنے والے کسٹمر سے کہ جناب آپ بھی جو ہے وہ مجھے پیسے دو, یہ درست ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر تو یہ شخص اس کا دین ادا کرنے کا پابند ہے. کمپنی کہہ رہی ہے کہ میرا دین فلاں شخص کو ادا کر دو, میرا جو قرض اس شخص کا میرے اوپر نکلتا ہے تم ادا کر دو اور ہم تمہیں جو ہے وہ اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں, اور پیسے کمپنی جو ہے وہ دیتی بھی ہے. تو اب بہرحال اس کا سامنے والے سے بھی کہنا کہ نہیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پیسے ادا کروں لیکن میں تمہیں اس وقت تک پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اتنے پیسے نہ دو گے, تو یہ تو رشوت جیسی صورت ہی بنتی ہے, تو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. مزید بھی اس معاملے کے اندر اور بعض شرعی خرابیاں اور پیچیدگیاں ہیں, کیونکہ اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں. بعض صورتوں کے اندر دکاندار کا پیسہ کمپنی کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے, بعض صورتوں میں کمپنی کا پیسہ دکاندار کی طرف نکلتا ہے, تو ان دونوں صورتوں کے اندر علیحدہ احکام بنتے ہیں. تو مزید تفصیل کے لیے اس پر آپ دارالافتاء اہل سنت سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. سلور کے برتن سے متعلق سوال ہوا, تو استعمال جائز ہے, اس میں کھانا پینا بھی جائز ہے. ہاں البتہ طبی اعتبار سے اگر نقصان دہ ہو کہ اس کے ذرات وغیرہ جھڑتے ہوں تو بچنا بہتر ہے. تیسرا سوال ہمارا فجر کی نماز سے متعلق ہوا کہ فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز دوسری نماز کے ساتھ قضا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اگر صاحب ترتیب یہ شخص نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ اپنی فجر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد نماز کو ادا کر لے, تاکہ جتنا لیٹ بسا اوقات ہوتا جاتا ہے تو انسان اس چیز کے اندر شیطان کی جانب سے سستی دلانے کے اوپر اس کو مزید ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر یوں قضائے عمری کی صورت میں بہت ساری نمازیں اس کے ذمے لازم ہو جاتی ہیں. تو جلد از جلد جو بھی نمازیں قضا ہیں انہیں ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے.